رمضان کے آخری لمحات ہیں اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ ایام معدودات، یہ گنے چنے دنوں کی طرح گزر جائے، جلدی جلدی گزر جائے. آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ یہ گزر گیا، قریب قریب گزر چکا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے لیے رمضان جلدی جلدی گزر جاتا ہے، یہ محمود کیفیت ہے. کسی محبوب دوست سے ملاقات ہو، پوری رات ہو، مگر وہ رات بہت چھوٹی معلوم ہوگی، تو یہ علامت ہے مہینہ جلدی گزر جانا رمضان کا. ورنہ گناہگار لوگ یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بھاری مہینہ ہمارے اوپر یہی گزرتا ہے، جو روزے نہیں رکھتے ان کے اوپر سب سے زیادہ بھاری مہینہ یہ گزرتا ہے، اور سب سے دیر اور تاخیر سے یہ مہینہ ختم ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک معمول کیفیت ہے، اچھی کیفیت ہے کہ مہینہ جلدی گزر جاتا ہے رمضان کا ہمارے حق میں. کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ پہلا تو یہ کہ حکم فرمایا گیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. پہلے اپنا محاسبہ کرو. تو محاسبہ یہ کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تم پہ فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم کتنے متقی بنے گئے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں مجلس ہوتی تھی نانکواڑے میں، دارالعلوم کراچی میں، اس میں فرماتے تھے ہر مجلس میں، اتوار والے دن مجلس ہوتی تھی، فرماتے تھے ہر مجلس میں تم آؤ تو ایک کبیرہ گناہ چھوڑ دو. ہر مجلس میں آؤ ایک کبیرہ گناہ چھوڑ دو، صرف ایک کبیرہ گناہ چھوڑ دو. اور یہ بھی فرمایا کہ 1000 سال تک بلا ناغا تہجد پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی ایک کبیرہ گناہ کو چھوڑ دے. 1000 سال تک بلا ناغا تہجد کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کو چھوڑ دے. کوئی آدمی اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہو لیکن زہر بھی کھا لیتا ہو، یہ ساری غذائیں کام نہیں آئیں گی. عمدہ اور مقوی غذائیں، خالص غذائیں، اوپر سے زہر بھی کھا لیتا ہے، کچھ کام نہیں آئے. تو ہم یہ سوچیں کہ گناہ کتنے چھوڑے ہم نے، کتنے گناہ اس مہینے میں ہم نے چھوڑے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم کتنا تقوی ہمارے اندر آیا. جو روزے سے مقصود ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ چیز نہیں پیدا ہوئی تو پھر یہ بھوک اور پیاس ہے. کم من قائم لیس له من صیامه الا الظما، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں. وکم من قائم لیس له من صیامه الا السهر، بہت سے شب بیدار رات کو جاگنے والے ایسے ہیں سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوا. تو ایسا تو نہیں ہے، یہ محاسبہ کریں. یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ اللہ جو اس طرح نوازتے ہوں, کتابوں میں واقعہ آتا ہے ایک مجوسی وہ مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا, اس نے رمضان کے مہینے میں یہ دیکھا کہ اس کا بیٹا کھلے عام کھا پی رہا ہے, اس کو ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی, مسلمان روزے سے ہیں اور تو کھا پی رہا ہے سر عام. انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا اور اس کو جنت میں دیکھا, جنت میں ٹہلتے ہوئے, جنت کا لباس پہنے ہوئے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا, پوچھا جی کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا بھائی وہ عمل کام آ گیا, میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا تھا رمضان میں, تو سارے مسلمان روزے سے ہیں اور تو یہ کھا پی رہا ہے, تو وہ جو میں نے ڈانٹا تھا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری وقت میں جب میری روح نکل رہی تھی اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی, کلمہ پڑھنے کی توفیق اس عمل کی برکت سے. کلمہ پڑھ لیا میری لاٹری کھل گئی, موت آ گئی اسی وقت, میں یہاں ہوں جنت میں. جو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کا فائدہ کافروں کو پہنچاتے ہیں, کافر بھی محروم نہیں رمضان کی برکتوں سے, اس واقعے سے یہ ثابت ہوا. تو مسلمان کیسے محروم رہے گا, بشرطے کہ وہ صحیح طریقے سے گزارے رمضان کے مہینے کو. وہ اللہ جو بہانے الرحمت المہدات میں یہ واقعہ لکھا ہے, ایک نبی قبر پہ سے کسی قبروں پہ سے گزر رہے تھے, ان میں سے اکثر کو عذاب ہو رہا تھا, انہوں نے دعا کر لی آگے بڑھ گئے, سفر میں جا رہے تھے, واپسی ہوئی تو دیکھا کہ وہ قبریں اس وقت تو نئی تھیں اب پرانی ہو چکی, لیکن اب ان پہ رحمت برس رہی ہے, مغفرت ہو چکی, رحمت برس رہی ہے اللہ تعالی کی. انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کیا واقعہ ہوا؟ فرمایا اللہ تعالی نے پھر جواب دیا, قبریں بوسیدہ ہو گئیں, پرانی ہو گئیں, رشتے دار دوست احباب چند دن کے لیے آئے پھر آنا جانا چھوڑ دیا, ان قبروں کا کوئی پرسان حال نہیں رہا, مجھے اسی پر رحم آ گیا, میں نے مغفرت کر دی, ان قبروں پہ کوئی آنے جانے والا نہیں رہا, بوسیدہ قبریں ہو گئیں, رشتے دار دوست احباب چند دن آئے پھر چھوڑ دیا انہوں نے, مجھے اسی پر رحم آ گیا. وہ اللہ جو اس طرح نوازنے والے ہوں ایسے بہانوں سے ان سے نہ لینا, یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اور جو روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی مغفرت ہو گئی, اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوا, کچھ بھی نہیں تھا, مغفرت ہو گئی, اس سے پوچھا کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میری مغفرت ہوئی کیسے؟ فرمایا ایک تجھے نہیں معلوم, ایک مرتبہ تو نے رات کو کروٹ بدلی تھی, تیری زبان سے اللہ نکلا تھا, اللہ, بس ہم نے اسی پہ بخش دیا. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرا ذوق یہ ہے کہ کسی نے ایک دفعہ محبت سے اللہ کہہ لیا ہو اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے, کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت اس کو آ کے اس کے کام آئے گی کہ اس نے کبھی اللہ کا نام محبت سے لیا تھا, ایک دفعہ جو اللہ کا نام محبت سے لے لے وہ بھی ضائع نہیں جائے گا. الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کون ہے یہ تو ان باخبر لوگوں سے پوچھو, جو رحمان کے باخبر ہیں ان سے پوچھو کون ہے رحمان. الرحمن فاسأل به خبیرا, پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں اپنا. اتنے بڑے اللہ سے, اتنی رحمت والے اللہ سے ہم نے کیا لیا, کتنی اس کی نافرمانیاں چھوڑی, کتنے گناہ چھوڑے, یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کام جو رمضان کے آخر میں ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عمل کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو استغفار بہت محبوب ہے. کسی بھی عمل کے آخر میں اللہ تعالیٰ کو استغفار محبوب ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. حضور کو فرمایا گیا, آپ نے دیکھ لیا جوک در جوک لوگ دین میں داخل ہو گئے, داخل ہو رہے ہیں, بس جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ ہو گیا. اسی لیے تو بھیجا گیا تھا, دین کی اشاعت ہو, دین کی دعوت ہو, وہ آپ دے چکے, اس کے نتائج بھی آپ دیکھ چکے. بس آپ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد کیجئے اور تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے. حضور سمجھ گئے تھے کہ اب ملاقات کا وقت قریب ہے. حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے تھے میرے محبوب کی جدائی کا وقت آ گیا. اس صورت پر وہ روئے تھے, صحابہ نے خوشیاں منائی, وہ روئے تھے کہ یہ اب جدائی کا وقت آ گیا, کیونکہ استغفار عمل کے آخر میں ہوتا ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائیں, صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, والمستغفرین بالاسحار. رات کے سب سے آخری حصے میں, یعنی جو فجر کے وقت کے ساتھ ملا ہوا رات کا آخری حصہ ہے, اس میں استغفار کرنے والے. هل من مستغفر فأغفر له, هل من مسترزق فأرزقه, هل من سائل فأعطيه. یہ وہ حصہ ہے جس میں یہ اعلانات ہوتے ہیں. کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ مغفرت کروں, کوئی ہے رزق کا طلب کرنے والا کہ رزق دوں, کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے, اس کو عطا کیا جائے, جو وہ مانگے اس کو پورا کیا جائے. اس حصے میں استغفار کرنے والے. تو یہ رات کا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ بڑی نماز کس کی ہوگی, آپ کی نماز سے عمدہ نماز کس کی ہوگی, نماز سے سلام پھیرتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ, سلام پھیر کر یہ کلمات کہتے استغفر اللہ. حضرت عائشہ جب یہ آیت اتری وبالاسحاری ہم یستغفرون تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یہ کیا, یہ استغفار کیوں کرتے ہیں, کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ نہ, وجہ اس کی یہ ہے ما عبدنا کا حق عبادت, اے اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی. ہاں جیسا رمضان گزارنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزارا, اس پر ہم استغفار کر رہے ہیں. یہ کیفیت اپنے اوپر بتکلف تاری کر کے نہیں ہوتی تو ہم بتکلف تاری کریں اور کہیں یا اللہ یہ رمضان جیسا گزارنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا, استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ان ایام کا بہت خاص عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. استغفار کی برکت سے جو عمل میں کمی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور عمل پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. عمل پر قبولیت کی مہر اگر ایسا نہ ہوتا حضور کو حکم نہ دیا جاتا. فسبح بحمد ربک واستغفر وبالاسحار هم یستغفرون, یہ وبالاسحار هم یستغفرون, ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی اور پھر آخر میں رات کے آخر میں استغفار کر رہے ہیں. یہ ان کا استغفار کرنا اور اللہ کا اس کو قرآن میں ذکر کرنا دلیل ہے پسندیدگی کی, اور پسندیدگی دلیل ہے قبولیت کی. پسندیدگی دلیل ہے قبولیت کی. بس معلوم ہوا استغفار سے عمل کی کمی پوری ہو جاتی ہے, عمل پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. کم سے کم ایک تسبیح ہم پڑھ لیں استغفار کی اس نیت سے کہ اللہ جیسے رمضان گزارنا تھا ویسے نہیں گزرا, اور کون کہہ سکتا ہے کہ ویسے گزرا. اللہ کی عظمتیں لامحدود, انسان محدود, محدود سے لامحدود کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے. کچھ نہ کچھ کمی تو رہے گی. بس اے اللہ ویسا نہیں گزرا جیسا گزرنا چاہیے تھا, معاف فرما دیجئے. استغفر اللہ, کم سے کم استغفر اللہ کے ساتھ پڑھ لیں. یہ عمل ہے. اور بھائی یہ استغفار اس وقت کا آرامد ہے جب ہم گناہوں کو چھوڑیں, گناہ کو چھوڑ دیں. توبہ کا بس یہ وقت توبہ کا ہے. جو شراب پینے والا ہے اس میں آتا ہے نا لیلۃ القدر میں, جب لیلۃ القدر اختتام کو پہنچتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا, حضور کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. وہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی, چار آدمیوں کے علاوہ سب کی مغفرت ہو گئی, چار آدمیوں کے علاوہ سب کی مغفرت ہو گئی. شراب پینے والا, قطع رحمی کرنے والا, والدین کی نافرمانی کرنے والا, اور کینہ رکھنے والا, ان چار کے علاوہ سب کی اللہ نے مغفرت فرما دی اس لیلۃ القدر میں. معلوم ہوا جو گناہوں میں مبتلا ہو یہ گناہوں کی وجہ سے مغفرت رک جاتی ہے, گناہوں کی وجہ سے مغفرت رک جاتی ہے. اور یہ بڑے گناہ ہیں, شراب پینا, کینہ رکھنا, قطع رحمی کرنا. وہ محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ شریک بھائی تھے, یعنی سوتےلے بھائی تھے. ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے صاحبزادے, یہ بھی حضرت علی کے صاحبزادے تھے مگر ان کی ماں الگ تھی. دونوں میں آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی, دونوں اٹھے اور چلے گئے اپنے اپنے گھروں. گھر جا کر رشتے داری تو تھی, محمد ابن حنفیہ نے خط لکھا, اور خط یہ لکھا کہ آپ بہت بڑی ماں کے بیٹے ہیں, وفاطمہ تو سیدت النساء اہل الجنہ, فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, لہذا میری جیسی ماؤں سے پوری دنیا بھی بھر جائے تو آپ کی ماں کے برابر نہیں پہنچ سکتی. یہ خط میں لکھا, میری جیسی ماؤں سے پوری دنیا بھر جائے, ان کی والدہ بھی بہت نیک تھیں, لیکن فرمایا میری ماں سے پوری, میری جیسی ماؤں سے, میری ماں کے جیسی عورتوں سے پوری دنیا بھر جائے تب بھی آپ کی ماں کے برابر نہیں پہنچ سکتی, لہذا آپ کو جو فضیلت حاصل ہے اس کو میں نہیں پہنچ سکتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کو فضیلت حاصل ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے, لہذا یہ خط پڑھ کر آپ فوراً مجھے منانے چلے آئیے. اگر میں نے منانے میں پہل کر دی تو میں یہ فضیلت حاصل کر لوں گا, اگر میں نے پہل کر لی تو فضیلت مجھے مل جائے گی. میں چاہتا ہوں فضیلت آپ کو ملے, آپ فضیلت والے ہیں, آپ کی ماں زیادہ برتر ہیں, لہذا یہ خط پڑھ کر آپ فوراً مجھے منانے چلے آئیے. ایسا نہ ہو کہ جو فضیلت آپ کو ملنی چاہیے وہ مجھے مل جائے. بس یہ خط پڑھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے, سارا غصہ ختم, جا کے فوراً پہنچے محمد ابن حنفیہ کے پاس, ان کو منا لیا. قطع رحمی اور کھٹپٹ ہو جاتی ہے, برتن بھی ایک ساتھ رکھ کے جاتے ہیں اوپر نیچے تو کھٹپٹ ہوتی ہے, اٹھاتے وقت بھی اور رکھتے وقت بھی, دونوں وقت میں کھٹپٹ ہوتی ہے. ایک ساتھ رکھے ہیں برتن, ہو جاتی ہے کھٹ پٹ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دل میں رکھا جائے. اور یہ تو موقع بہت اچھا ہے بھائی, معافی کروانی ہے ہمیں, مغفرت کروانی ہے ہمیں, معاف کر دینا. قطع رحمی کرنے والا, شراب پینے, شراب سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی شراب پیتا ہو. کوئی شخص ہیروئن پیتا ہے, کوئی چرس پیتا ہے, پتہ نہیں کیا, اور آج کل تو ان مشروبات کے الگ الگ نام رکھ کر ان کو حلال کر لیا گیا, یہ بھی قیامت کی علامات میں سے. بیئر نام رکھ دیا گیا, کبھی کوئی کہتا ہے کوئی کچھ, کبھی کوئی, یعنی ایسے مشروبات اور وہ شراب کے حکم میں. تو بھائی یہ جو شراب پینے والا یا اور کوئی نشے میں مبتلا ہو, سب اس میں داخل ہیں. کینہ رکھنے والا, قطع رحمی کرنے والا کینہ رکھتا ہے دل میں, بغض رکھتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رات کو اس حالت میں سو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو تو تم ایسے ہی کرو, کیونکہ یہ میری سنت ہے, میری سنت ہے. تو بس سمجھ لیجئے, ایک کینہ رکھنے والا, شراب پینے والا, قطع رحمی کرنے والا, والدین کی نافرمانی کرنے والا, والدین کی نافرمانی, والدین سے قطع تعلق کر رکھا ہے, ذرا ذرا سی بات سے ان سے ناراض ہوگا, یہ نہیں دیکھا, چلیے ان کی غلطی ہے, مان لیا ان کی غلطی ہے والدین کی. حدیث میں آتا ہے صحابہ نے جب حضور نے حقوق بیان فرمایا نا والدین کے, صحابہ نے عرض کیا وَإِن ظَلَمَاهُ, حضور نے فرمایا اس کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو ایک صحابی نے عرض کیا وَإِن ظَلَمَاهُ, چاہے وہ دونوں ان دونوں نے اس پر ظلم بھی کیا ہوں. حضور کو جوش آ گیا, تین دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ, ہاں ہاں چاہے ظلم کیا ہو, چاہے ظلم کیا ہو, چاہے ظلم کیا ہو والدین نے, پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہم کیا سمجھتے ہیں, وہاں عراق سے چلا ایک شخص اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر حج کرانے لایا, حضرت عمر سے عرض کیا میں وہاں سے لے کر آیا ہوں, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا ذرہ برابر حق ادا نہیں کیا, کندھے پہ بٹھا کے لایا والدہ کو, معذور والدہ کو. تو کوئی آپ پتا نہیں ہوا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے تو دعا سکھائی گئی والدین کے لیے خاص, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ الفاظ, ان الفاظ میں والدین کے لیے دعا کرو. اس سے ہی پتا چلا ہے والدین کا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ نے خود یہ دعا سکھائی کہ دیکھو یہ دعا کرو والدین کے لیے, ان کا یہ حق ہے کہ اے اللہ ان پر ویسے رحم فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. یہی سوچ لیں کہ بچپن میں کیسے پالا ہے تو اس سے ہی پتہ چل, اس سے ہی اندازہ ہو جائے, کچھ اسی سے سبق مل جائے. والدین کے نافرمان کی بھی اس مہینے میں مغفرت روک دی جاتی ہے. یہ چار تو بڑے گناہ ہیں, کچھ چھوٹے گناہ اور کچھ بڑے گناہ اور بھی ہیں. داڑھی منڈوانا, یہ داڑھی منڈوانا میں بڑے افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مجمع اعتکاف میں بیٹھتا ہے, اعتکاف کی برکت سے ان کی کچھ چہرے پہ نور آ جاتا ہے, داڑھی آ جاتی ہے. جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا, اعتکاف ختم ہوا, سب سے پہلے جا کے یہاں پہ وہ شیو کرتے ہیں. کتنا خطرناک پہلو ہے کہ حضور کی سنت کو ہم نالیوں میں بہائیں. یہ نالیوں میں جائے گا نا, گٹر کی پانی میں جائے گا نا یہ بار. یہ کیا ہے سنت, حضور کی سنت کے ساتھ ہم یہ حال کر رہے ہیں؟ یہ اس قابل ہے کہ یہ نالے کے پانی میں بہائی جائے؟ یہ اس قابل نہیں ہے. اس قابل ہے کہ اس کو چہرے پہ سجایا جائے. لہذا تین طرف سے داڑھی رکھنا, ایک مشت یہ واجب ہے, یہ مت سمجھ, کوئی عید کی نماز نہ پڑھے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو, کوئی وتر نہ پڑھے آپ کیا سمجھتے ہیں. جس طرح وتر پڑھنا واجب ہے, جس طرح عید کی نماز پڑھنا واجب ہے, عید کی نماز بلا عذر کے کوئی نہ پڑھے, آپ کیا جو رائے رکھتے ہیں وہی رائے یہاں بھی رکھنی پڑے گی کہ جو داڑھی نہ رکھے, کسی کی تحقیر مقصود نہیں, لیکن مسئلہ بتانا ضروری ہے ورنہ لوگ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے, انہوں نے تو ہمیں نہیں بتایا تھا, مسئلہ بتانا ضروری ہے. تمام ائمہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی, یہی چار بڑے امام ہیں فقہ کے, کسی کے نزدیک بھی کوئی گنجائش نہیں ہے, سب کے نزدیک داڑھی کا رکھنا واجب, اور ایک مشت کی مقدار کو پہنچنے سے پہلے اس کو کٹوانا, کترانا, کم کرنا حرام ہے. لہذا بھائی جس نے داڑھی نہ رکھی ہو داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیا. میں سیدھی بات سچی بات عرض کرتا ہوں, دیکھیں نماز روزہ اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے وہ امید رکھنی چاہیے, لیکن یہ ان میں سے کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں, نہ ہماری نماز ویسی ہے اس میں فی نکالی جائے گی, نہ ہمارا روزہ ویسا ہے اس میں بھی خرابی نکالی جا سکتی ہے, نہ ہمارا حج ویسا ہے اس میں بھی خرابی اور نکالی جا سکتی ہے کہ اس میں حق ادا نہیں کیا ہمارا, سوائے اس ظاہر کے, اس ظاہر میں کوئی خرابی اللہ تعالیٰ نہیں نکالیں گے. بھائی اس میں کیا خرابی ہے کہ آدمی کی داڑھی سنت کے مطابق, آپ بتائیے اس میں کیا خرابی ہے, کیا کمی رہ گئی اس میں, مونچھیں سنت کے مطابق ہیں بتائیے اس میں کیا کمی ہے, کوئی کمی نہیں, بال سر کے سنت کے مطابق ہیں, لباس سنت کے مطابق, اس میں کیا کمی ہے, کچھ نہیں. یہ ایک چیز ہمارے پاس ایسی ہے ہم اس کو بھی چھوڑ دیں, یہ ایک چیز ہے ہمارے پاس جو سہارا ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیں جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے, یا اللہ کچھ نہیں ہے, نہ نماز ویسی ہے, نہ روزہ ویسا لے کر آیا ہوں, نہ تلاوت ویسی لے کر آیا ہوں, نہ ذکر ویسا لے کر آیا ہوں, نہ حج کیا مگر ویسا نہیں کیا, لیکن ظاہر تو ویسا ہی ہے جیسے آپ کے نبی کا تھا, اس پہ بخش دیجیے. کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے سامنے, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضور نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری قسم, بخاری کی روایت ہے, پکی روایت پیش کر رہا ہوں, کوئی ضعیف روایت نہیں ہے, میری ساری کی ساری امت قابل معافی ہے, قابل مغفرت ہے, الا المجاہرین, سوائے ان لوگوں کے جن کا گناہ صاف نظر آ رہا ہو, جن کا گناہ صاف نظر آ رہا ہو یہ قابل مغفرت نہیں ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس نے داڑھی کا نہیں فیصلہ کیا فیصلہ کر لے, قابل مغفرت آپ قابل مغفرت ہو گئے, یہ کم انعام ہے. کل امتی معافن الا المجاہرین, قابل مغفرت ہو گئے, سنت کے مطابق سر کے بال رکھ لیجئے, مونچھے سنت کے مطابق, لباس سنت کے مطابق پہن لیں, بس لیجئے آپ قابل مغفرت ہو گئے. عورتیں پردہ کریں, شرعی پردہ کریں عورتیں, لیجئے وہ قابل مغفرت ہو گئے. وہ لباس جو ان کا آج کل وہ ٹخنوں سے اوپر چل رہا ہے اس سے توبہ کریں, صحیح لباس پہنیں, لیجئے ہماری عورتیں بھی قابل مغفرت ہو گئیں. جو ان کے ظاہری گناہ ہیں, سر کے بال چھوٹے کر لیتی ہیں, بھویں وغیرہ وہ چھوٹی کرا لیتی ہیں, سمجھائیں, لیجئے ان تمام گناہوں سے توبہ کریں, قابل مغفرت ہو گئے. تو کم سے کم قابل مغفرت تو ہو جائیں اس مہینے میں. اس لیے بھائی یہ جو چار گناہ حدیث میں گنوائے گئے, اس کے علاوہ یہ بھی حدیث کے میں گنوائے گئے گناہ ہیں کہ مونچھیں سنت کے مطابق رکھ لیں, من فولا شاربہ لم ینل شفاعتی ولم یرد علی حوضی, جس شخص نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی میری شفاعت اس کو نہیں پہنچ سکے گی, میری شفاعت اس کو نہیں پہنچ, لم ینل کا مطلب میری شفاعت اس کو نہیں پہنچے گی, یعنی حضور شفاعت فرمائیں گے, پہنچے گی ان لوگوں کو جو قابل مغفرت ہوں گے. دنیا اس اصول کو تو دنیا مانتی ہے, کوئی بہت ہی ماہر پائلٹ ہو, بڑا اچھا ٹیک آف کرتا ہو, بڑا اچھی لینڈنگ کرتا ہو, لیکن کاک پٹ میں جائے بغیر وردی کے, کاک پٹ میں جا رہا ہے بغیر وردی کے, یونیفارم کے بغیر, کیا داخل ہونے دیا جائے گا؟ بے شک وہ کہے آپ کو نہیں پتا مجھے ایوارڈ ملا ہے, بڑے اچھی ٹیک آف کرنے پر, لینڈنگ کرنے پر اس سے کہا جائے گا بے شک آپ بہت اچھے پائلٹ ہیں, اس وقت آپ وردی میں نہیں ہیں, کاک پٹ میں آپ جہاز نہیں اڑا سکتے. چلیں یہ تو بڑی بات ہے, یہ کرکٹ اور یہ فٹ بال اور یہ جو کھیل کود ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, کھیل کود ہیں. کوئی کھلاڑی آ جائے بغیر کٹ کے آ جائے کوئی میدان میں اتر آئے, وہ جو کٹ خاص لباس ہوتا ہے کھلاڑیوں کا اس کے بغیر آ جائے. لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے یہ مولویوں کی باتیں ہیں, داڑھی اور یہ اور وہ, ارے یہ یہاں نظر نہیں جاتی, یہ دنیا والے, یہ تنگ نظری نہیں ہے, مولویوں کی تنگ نظری پہ نظر جاتی ہے. مولوی تنگ نظر نہیں ہے, وہ تو مسئلہ بتاتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں, ایک نقطہ اور لگاؤ, بتاتے ہیں, بناتے نہیں ہیں اپنی طرف سے. یہ تنگ نظری نہیں ہے کہ اتنے اچھے پائلٹ کو صرف اس وجہ سے کہ وہ آج وردی میں نہیں ہے اس کو جہاز نہیں اڑانے دیا جا رہا, بہت اچھے کھلاڑی کو آج وہ کٹ میں نہیں آیا تو اس کو میدان میں نہیں اترنے دیا جا رہا, کھیل کود میں شرکت نہیں کرنے دی جا رہی, یہ تنگ نظری نہیں ہے. بس بھائی یہ آپ یونیفارم پہن لیجئے, یہ یونیفارم ہمارا یہ ہے, یہ بنا لیجئے, آپ قابل مغفرت ہو گئے, آپ کو جہاز اڑانے دیا جائے گا, آپ رحمت کے جہاز میں بیٹھ جائیں گے, آپ مغفرت کے جہاز میں بیٹھ کر ٹیک آف کر سکتے ہیں, آپ اس قابل ہو گئے. ہمارے مولانا صاحب راہل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایک تو یہ جو لائٹیں ہیں پنکھا ہے اس سے پہلے وائرنگ ہوتی ہے, وائرنگ یہ جو ہے نا یہ سنت کے مطابق ہولیا بنانا یہ وائرنگ ہے, وائرنگ اس کے بعد بجلی آتی ہے, کرنٹ پیدا ہوتا ہے, ہاں, اور پھر ایک بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے, یہ وائرنگ ہے ہماری, یہ وائرنگ کر لیں اس کے بعد ایک بٹن دبانے کی دیر ہے بس بجلی آ جائے گی, اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ وائرنگ تو کریں, یہ ظاہر بنانا وائرنگ ہے, وائرنگ. تو بس بھائی یہ ظاہر اپنا سنت کے مطابق بنانے کا فیصلہ کر لیجئے, یہ ابھی رمضان ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی باقی ہے. تو ایک عمل ہمیں یہ کرنا ہے, محاسبہ, نمبر دو استغفار, نمبر تین جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں, جو ہماری مغفرت رکوا دینے والے گناہ ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں, چھوڑ دیں. ہاں نفس کب محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا. بس ہم قابل مغفرت ہو جائیں گے. اور ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنا. من احیا لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو عید کی راتوں میں یعنی عید الاضحیٰ کی رات میں اور عید الفطر کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں, عید سے پہلے والی رات, اس میں جو تھوڑی سی عبادت کر لے, کچھ اللہ اللہ کر لے, حضور نے فرمایا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے, آج کل یہی وہی زمانہ ہے لوگوں کے دل مر چکے ہیں, لوگوں کے دل جب مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا. لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, کتنی بڑی فضیلت ہے, اس کا دل زندہ رہے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں. لوگوں کے دل مر گئے جبھی تو حلال حرام کی تمیز نہیں, لوگوں کے دل مر گئے جبھی تو یہ اتنے بڑے بڑے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کے دل مر گئے اسی لیے تو علماء کے خلاف زبان کھولتے ہیں, لوگوں کے دل مر گئے اسی لیے تو سود کو حلال قرار دیتے ہیں, یہ اس وقت کی باتیں تھیں. یہ دل کے مرنے کی علامت ہے, دل کی موت کی علامت ہے. حضور نے فرمایا تم عید کی راتوں میں عبادت کر لو, تمہارا دل زندہ رہے گا. تم زندہ دل رہو گے, زندہ دل رہو گے, تمہارا دل نہیں مرے گا. اور حضور نے جب یہ الفاظ فرمائے وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ, رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے, تو صحابہ نے عرض کیا قیل یا رسول اللہ اہیا لیلۃ القدر, کیا یہ لیلۃ القدر مراد ہے اس سے, ان الفاظ سے؟ فرمایا نہیں, لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت ہے. ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عملا, یہ الفاظ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. نہ لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت ہے, یہ رات الگ ہے, یہ رات الگ فضیلت کی ہے, یعنی یہ بونس ملتا ہے, یہ الگ سے فضیلت کی رات دی جاتی ہے کہ اس میں مغفرت کر دی جاتی ہے روزے داروں کی. تو صحابہ نے جب یہ عرض کیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے, فرمایا نہیں, اس رات کی مثال ایسی ہے جیسے مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اجر دے دیا جاتا ہے, مزدوری دے دی جاتی ہے, لو بھائی یہ تمہاری مزدوری, یہ وہ ہے. پانچ راتیں تو لیلۃ القدر کی الگ ہیں, چھٹی رات یہ ہے جو خاص مغفرت کی رات ہے. اس رات کو ہمارا وقت بازاروں میں گزرتا ہے, ساری رات وہ جتنے گناہ رمضان میں شاید نہیں ہوتے وہ اس رات میں ہو جاتے ہیں. موسیقی, گانے چلنا, بے پردگی, ایک طوفان بدتمیزی اس رات میں برپا ہوتا ہے. سارے اعمال بجائے اس کے کہ ہم اپنی مغفرت کرواتے, الٹا یہ ہوتا ہے کہ جو اعمال کیے ہیں, تراویح پڑھی, روزہ رکھا, صدقہ کیا, زکات دی, وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو کر وہ سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. مغفرت کیا ہوتی ہے اور الٹا عذاب اپنے سر مول لے لیتے ہیں. تو اس رات کی ہم یہ قدردانی کر رہے ہیں, العیاذ باللہ. تو یہ ایک رات ہے جو یعنی مستزاد ہے فضیلت کی رات. پھر عید کا دن ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن مانگو, جو اپنے دین کے لیے آخرت کے لیے مانگو گے وہ سب دوں گا, اور جو دنیا کے لیے مانگو گے اس میں مصلحت دیکھوں گا کہ تمہارے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں. وعزتی وجلالی وعلومی وعلوی وکرمی وارتفاعی مکانی, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاعی مکانی, پانچ قسمیں اٹھاتے ہیں, پانچ قسمیں فرشتوں سے پانچ قسمیں اٹھا کر کیا بات فرماتے ہیں, لأجیبنہم, آج عید کے دن جو کچھ مانگیں گے ان کو دوں گا, ان کی دعا قبول کروں گا. مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم, اور مجھے ارتفاع مکان کی قسم, علوی وارتفاع مکانی, لأجیبنہم, اور لام تاکید بانوں نے تاکید ثقیلہ کے ساتھ فرمایا ضرور بھی, اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور بھی ضرور میں ان کی دعاؤں کو آج قبول کروں گا, جو یہ مانگیں گے ان کو دوں گا عید کے دن. اور پھر یہ اعلان ہوتا ہے قومو مغفور لکم, آج تم یہاں سے اٹھو اس حالت میں کہ تم بخشے بخشائے ہو. پھر حضور نے فرمایا قال فیرجعون مغفورا لهم, تو روزے دار عید گاہ سے اس حالت میں گھر کو واپس لوٹتے ہیں کہ وہ بخشے بخشائے ہو چکے ہوتے ہیں. فیرجعون مغفورا لهم, ایسی بڑی بڑی فضیلتیں ان چند گناہوں کی وجہ سے ہم ضائع کر دیں, اس لیے بھائی ان گناہوں سے چھوڑ دیں. جس نے داڑھی نہیں رکھی اب یہ فیصلہ کر لے داڑھی رکھوں گا, چہرہ سنت کے مطابق بناؤں گا, ایک مٹھی داڑھی رکھے, جس کی داڑھی ہے پوری نہیں ہے وہ پوری رکھے, پوری رکھ لے. یہ جو فرینچ کٹ اور یہ داڑھی ان سے کام نہیں چلے گا, یہ پوری داڑھی رکھے ہیں, شرعی داڑھی رکھے ہیں, مونچھیں سنت کے مطابق کر لیں, لباس سنت کے مطابق کر لیں, دونوں حالتوں میں چلنے کی حالت میں, کھڑے ہونے کی حالت میں, لباس ٹخنوں سے اوپر رہے, بس لیجیے آپ قابل مغفرت ہو گئے. سر کے بال سنت کے مطابق کر لیجیے, آپ قابل مغفرت ہو گئے. آپ کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. آپ عیدگاہ سے بخشے بخشائے واپس لوٹنے کے امیدوار ہو گئے. ان گناہوں کی وجہ سے ہم کیوں اپنی مغفرت روکیں؟ اور کسی سے اگر کھٹ پٹ ہو گئی ہے, کسی سے انبن ہے, اس سے معافی مانگ لیں. آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے, آپ میسج کر دیں, فون موبائل پہ میسج کر دیجئے, لیجئے آپ سے زبان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ فقہا فرماتے ہیں الکتابۃ کالخطابۃ, لکھنا لکھ کر پیغام بھیجنا بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خود بات کی ہو. لیجئے آپ اس کو یوں کر لیجئے, بھائی ہمیں معاف کر دینا. لیکن اگر کسی کو اس میں بھی شرم آتی ہے تو وہ تو گویا خود اپنی مغفرت روک رہا ہے. تو بس بھائی یہ اعمال ہیں. اور عید کے دن یہ جو شیر خورمہ اور یہ اس کا التزام, یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. حضور نے فرمایا کوئی میٹھی چیز کھا کر جائیں, ہم نے کیا کیا, میٹھی چیز کھا کر جانے کو حضور نے سنت قرار دیا اور حضور کا عمل بھی یہی تھا. ہم نے کیا کیا, میٹھی چیز کو مخصوص کر لیا, وہ شیر خورمہ ہی ہو اور مختلف خاندانوں میں مختلف چیزیں, اس کو لازم نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی میٹھی چیز, کھجور ہے وہ کھا لیجئے, شہد ہے وہ چکھ لیجئے, کوئی مٹھائی ہے وہ چکھ لیجئے, کوئی میٹھی چیز آپ کھا کر عیدگاہ میں جائیے. یہ یوم الفطر ہے, یعنی آج کے دن دعوت کا دن ہے, آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کھاؤ پیو, لا تصوموا فی ہذہ الایام فانہا ایام اکل و شرب و بعال, ان دنوں میں کھاؤ پیو مت, وہ روزہ مت رکھو, کھاؤ پیو, کھانے پینے کے دن ہے, خوب کھاؤ پیو. تو اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے کو بدل کر واپس آنا, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں ہم, کوئی مشکل نہیں ہے. راستہ تھوڑا سا بدل دیں, جس راستے سے عیدگاہ گئے اس راستے سے واپس جاتے ہوئے دوسرا راستہ بدل کر گئے. کوئی میٹھی چیز کھا لیں جانے سے پہلے, کھجور کھا لیں, کوئی مٹھائی کھا لیں, کوئی میٹھی چیز کھا لیں, اور آہستہ آواز میں تسبیح تشریف پڑھتے ہوئے جائیں. تکبیر تشریف آہستہ آواز میں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. خطبے کو توجہ سے سنیں, چاہے سمجھ میں نہیں آئے لیکن سنیں توجہ سے. خطبے کا اور نماز کی ترتیب الٹ جاتی ہے, جمعے کی جو ترتیب ہے اس کے خلاف ہے. عید میں جمعے میں نماز سے پہلے خطبہ ہے, نماز بعد میں ہے. عید والے دن نماز پہلے خطبہ بعد میں ہے. تو بعض لوگ نماز پڑھ کے اور پھر چلے جاتے ہیں, خطبہ نہیں سنتے. خطبے کا سننا بھی واجب ہے, واجب. کیوں ہم عید کا دن خراب کریں اپنا؟ تو آج کے دن فرمایا شکرانے کا دن ہے, آج کے دن نماز سے آغاز کرو. ہمیں تو خوشی والے دن بھی نماز پڑھوائی جا رہی ہے, ہم نماز سے بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم سے فرما رہے ہیں خوشی کا دن ہے, اس کا آغاز بھی نماز سے کرو. نماز ایسی محبوب چیز ہے. بس یہ اعمال ہم کر لیں, فیرجعون مغفورا لہم, حضور نے فرمایا ایسی حالت میں لوٹتے ہیں کہ یہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمت نصیب فرمائے, ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, ہماری عبادات کو قبول فرمائے. ہاں عید کی نماز انشاءاللہ یہاں مسجد میں 7:30 بجے ہوگی, ٹھیک 7:30 بجے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ عید کی نماز یہ ہو جائے. 7:30 بجے کا وقت مشاورت سے طے ہوا ہے. سبحان صاحب تو کینسر ہو, اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے, جلد از جلد صحت عطا فرمائے نیک اعمال کے لیے. ایک عزیزہ کی بیماری کی وجہ سے معذور ہو, اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے.